والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات الدين. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، ذالک الکتاب، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے، ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان لائے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لائے جو اے رسول ہم نے آپ کا نازل کی، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے والوں کا نازل، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو نجات ملنے والی. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان بات یہ ہے کہ کل ایمان بالغیب کا تذکرہ ہوا، یعنی غیب پر ایمان رکھے. تو کل میں نے ایمان بالغیب کے سلسلے میں اللہ پر ایمان رکھنے کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ اللہ موجود ہے مگر ہماری نظریں نہ یہاں اس کو دیکھ سکتی ہیں، نہ قیامت کے دن اس کو دیکھیں گی، نہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، نہ مرنے کے بعد دیکھیں گے، نہ جنت میں پہنچ کے دیکھیں گے، ہم کو کبھی وہ دکھائی دینے والا نہیں. تو سب سے پہلا عقیدہ جو اللہ پر ہے کہ اللہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور موجود ہیں اور کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو یہ تو ایسا غائب ہے جو کبھی نظر نہ آئے. اب اس کے بعد غائب کی ایک دوسری قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی غائب ہے مگر نظر آئے گا. جیسے ملائکہ غائب ہیں مگر نظر آئیں گے، جیسے حوریں غائب ہیں مگر نظر آئیں گی، جیسے جنت غائب ہے مگر نظر آئے گی، جیسے جہنم غائب ہے مگر نظر آئے گا، جیسے کوثر غائب ہے مگر نظر آئے گا، جیسے سلسبیل غائب ہے مگر نظر آئے. ایک مومن ملائکہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، جنت و نار پر بھی ایمان رکھتا ہے، حالانکہ اس نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی صفتیں قرآن پاک میں بیان ہو گئی ہیں، ان کی صفتیں حدیثوں میں بیان ہو گئی ہیں، لہذا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جہاں بے شک موجود ہے. اس کے بعد تیسری غیبت جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کی ہے. ذرا اس کو بھی غور سے سنیے گا. اس کے بعد تیسری غیبت جو ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کی ہے. جناب خضر موجود ہیں مگر غائب ہیں، جناب الیاس موجود ہیں مگر غائب ہیں، جناب عیسیٰ موجود ہیں مگر غائب ہیں، اور محمد کا آخری جانشین موجود ہے مگر غائب. عزیزان گرامی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ جس جگہ بھی مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے بڑی توجہ کے ساتھ انصاف کا طالب ہوں. جو آدمی قرآن پر یقین رکھتا ہے اور جو آدمی مسلمان ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا اگر کہہ دے کہ عیسیٰ مر گئے. آپ جا کے عالم اسلام کے کسی فرقے کے عالم سے پوچھئے، جو مسلک ہیں، مسلکی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو جو علماء جس جس مسلک کے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت ایک آدمی ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو اس کا رسول مانتا ہے، قیامت کا قائل ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کو بھی ہو آیا ہے، زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتا ہے، کوئی اس میں انکار نہیں کرتا ہے، مگر بس یہ کہتا ہے کہ بھائی عیسیٰ کو تو میں زندہ نہیں مان سکتا، ان کو تو سولی ہو گئی، وہ تو رحلت کر گئے. تو ایسے آدمی کے لیے ہم کیا کہیں؟ تو کہنے نہیں صاحب، اگر عیسیٰ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ماں قتلو ہو ماں سلبو، نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ ان کو سولی دی جا سکی، لہذا جو عیسیٰ کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسیٰ کو جو مسلمان زندہ مانتا ہے وہ یہ کیوں نہیں پوچھتا علماء سے جا کے کہ جب عیسیٰ زندہ ہے تو وجود کا فائدہ کیا ہے. عیسیٰ کے ماننے والی قوموں سے مسلمان ناراض ہیں، عیسیٰ کی ماننے والی قوموں کی مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ والے ہمیں ستاتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے لیے اسکیمیں بناتے ہیں. تو کبھی اللہ سے کہیے محبوب عیسیٰ کو بھیج، محبوب عیسیٰ کو بھیج تاکہ وہ اپنے والوں کو سمجھائیں کہ مسلمانوں کو ستانا بند کرو. آج تک ہمارے کانوں سے یہ آواز نہ ٹکرائی کہ عیسیٰ ہے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے. لیکن معاف کی جگہ یہ بڑی دلازاری کی بات ہے کہ ہم سے سال میں کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے آپ کے امام ہیں تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے, آپ کے امام ہیں تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے, آپ کے امام ہیں تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں عیسیٰ سے جا کے پوچھ لیجئے کیا فائدہ ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. مذہبی باتیں ہیں, یہ جذباتی ہونے کے سننے کی نہیں ہوتی, یہ ٹھنڈے دل سے سننے کی ہے, یہ ٹھنڈے دل سے سننے کی. مسلمان اس سے قائل ہیں کہ جناب خضر موجود ہیں اور جناب خضر کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بہت ڈیٹیل میں موجود ہے, جس کا ایک حوالہ میں نے ایک دن دیا بھی خیر مجھے سے. جناب خضر کی عمر کتنی ہے؟ بہرحال جناب خضر حضرت موسیٰ سے پہلے کے ہیں. جناب الیاس کے متعلق یہ ہے کہ وہ جناب الیاس زندہ ہیں اور موجود ہیں. حضرت عیسیٰ کے لیے کسی مسلمان کے دل میں اتنا سا ڈاؤٹ نہیں ہے, اتنا سا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ رحلت کر گئے, بلکہ ہر مسلمان بڑے اطمینان و اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں اور اللہ ان کو جب اس کی مصلحت ہوگی تو ظاہر فرمائے گا. اب رہ گیا یہ سوال کہ ہمارا جو سلسلہ امامت ہے اس کے اندر رسول کے ارشاد کے مطابق, سنیے گا میرے ایک ایک جملے کو غور کیجئے گا, رسول کے ارشاد کے مطابق اور رسول کی فورکاسٹ کے مطابق اور رسول کی پیشین گوئی کے مطابق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام زندہ ہیں. اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی جب وہ ان کو ظاہر کرے گا. اب اس کے اندر چند سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا آدمی اتنے دنوں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ولادت 256 ہجری ہے اور یہ 1428 ہجری ہے, تو 1428 میں آپ 256 مائنس کر لیں, ہمارے امام کی ولادت کا سن 256 ہجری ہے, 256 ہجری, اور یہ ہے سن 28 ہجری. 1428 سے 256 مائنس کر لیجئے, عمر مبارک معلوم ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے سیریس سوال کرتے ہیں کہ اظہر صاحب سوچیے کیسی بات کرتے ہیں آپ, کیا اتنے دنوں آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر 2000 برس سے عیسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں تو 1200 برس سے محمد کا لال کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ دوسری بات میاں یہ ہے کہ زندہ رہنے کا کوئی ڈیفینیٹ فارمولا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی, دنیا اتنی آگے بڑھ گئی, علم اتنا پھیل گیا, لیکن زندہ رہنے کا کوئی ڈیفینیٹ فارمولا آج تک ایجاد نہیں ہوا. میں کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہوں, کس تھیوری کے تحت زندہ ہوں, اگلے سال بھی میں نے مجلسیں پڑھی تھی, اس سال بھی پڑھ رہا ہوں, سال بھر میں کیسے زندہ رہا ہوں؟ تو عزیزان گرامی, نہ بچپن, نہ جوانی, نہ بڑھاپا, نہ تندرستی, نہ بیماری, کوئی چیز زندہ رہنے کی ضمانت نہیں ہے. آخر میں بات گھوم کے وہیں تک آتی ہے کہ اللہ زندہ رکھے ہے تو زندہ ہے. تو اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے امام کیسے زندہ ہیں, تو یہ سوال اس وقت صحیح ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ مر جائیں, اور ملک الموت کو برابر بھیجتا بھی ہے, مگر وہ قابو ہی نہیں پانے دیتے ملک الموت کو اپنے اوپر, اس لیے زندہ ہیں. ہم یہ تو کہتے نہیں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اللہ زندہ رکھے رہے تو زندہ ہیں. تو اب 12ویں ایمان کی عمر میں جو شک کر رہا ہے وہ قدرت خدا میں شک کر رہا ہے, امام میں, کہ کیا اللہ کے لیے پاسبل ہے؟ ارے عیسیٰ کیسے زندہ ہے, الیاس کیسے زندہ ہے, خضر کیسے زندہ ہے, امام آخر کیسے زندہ ہے؟ ارے ایک سے ایک قاتل زندہ ہے, ایک سے ایک خونی زندہ ہے, ایک سے ایک ظالم زندہ ہے, ایک سے ایک دہشت گرد زندہ ہے, شیطان زندہ ہے, ایک سے ایک ظالم زندہ ہے. ہم یہ سب زندہ رہے اور جن کے سجدے بندگی کی آبرو ہو وہی نہ رہے. آپ اس کی فلسفی سمجھیے, میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے رہبر بھیجے, لیکن جب انسانوں نے ان رہبروں کی باتیں نہیں مانی تو ان کو سزائیں دی گئیں. اللہ نے نوح جیسا رہبر بھیجا, لیکن جب لوگوں نے نہیں مانا تو سیلاب نے آ کے ان کو ختم بھی کر دیا. اللہ نے جناب ہود, جناب صالح, جناب لوط, جناب شعیب جیسے پیغمبر بھیجے انسانوں کی طرف, لیکن جب انسانوں نے ان کی باتیں نہیں مانی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیے. قرآن پاک کے اندر صاف طور سے لکھا ہے, اللہ نے جناب ابراہیم جیسے عظیم نبی کو بھیجا, لیکن جب نمرود اور نمرودیوں نے ان کی باتیں نہیں مانی تو ان کو مبتلا عذاب کیا. اللہ نے قرآن پاک میں بڑے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کے واقعات کا تذکرہ کیا, اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جتنا ڈیٹیل میں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے جتنا اور کسی پیغمبر کا تذکرہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. جناب موسیٰ کی قوم پیغمبروں کی نسل سے تھی, جناب موسیٰ بنی اسرائیل میں تھے. اسرائیل نام تھا جناب ابراہیم کے پوتے اور جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب کا. جناب ابراہیم کے صاحبزادے جو جناب سارا سے تھے ان کا نام اسحاق تھا, اور ان کے صاحبزادے جناب یعقوب جو تھے ان کا نام ایک اسرائیل بھی تھا. جناب یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے, اللہ نے ان کو 12 بیٹے دیے, تو یہ 12 بیٹے جو تھے یہ بنی اسرائیل کہلائے, یعنی اسرائیل کے بیٹے, اسرائیل کی اولاد. قرآن میں واقعات ہیں, میں ڈیٹیل اس سے وقت میں کیا سناؤں. بہرحال بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈھکیل دیا اور پھر اللہ نے ان کو مصر تک پہنچایا اور مصر میں ان کو بادشاہت ملی, مگر چونکہ وہ نبی تھے جناب یوسف لہذا ان کے مزاج میں معافی اور رحم تھا, انہوں نے بجائے اس کے کہ بھائیوں سے انتقام لیتے بھائیوں کو معاف کر دیا. جن بھائیوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا ان بھائیوں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا اور اس کے بعد اپنے سارے بھائیوں کو مصر بلا لیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں آرام سے رہو. چنانچہ بنی اسرائیل اس طریقے سے شام سے مصر شفٹ ہو گئے. ذرا اسٹوری سن لیجیے گا دو منٹ میں. شام سے مصر شفٹ ہو گئے. مصر میں تھوڑے دنوں بعد حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا, لیکن خاندان میں ان کی حکومت رہی. مدتوں انہوں نے حکومت کی لیکن آخر میں جا کے حکومت ہر ایک کے پاس رہتی نہیں ہے, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, گڑبڑیں ہوتی ہیں, حکومت نکل جاتی ہے. چنانچہ ان کے پاس سے حکومت نکل گئی اور ایک دوسرا خاندان جو قبطی کہلاتا تھا, قبطی خاندان, وہ بادشاہ بن گیا جس میں فرعون ہوتے تھے. تو بنی اسرائیل غلام بن گئے, ان کے پاس سے پاور نکل گیا اور پاور ان کے پاس آ گیا. انہوں نے ان کے اوپر بہت ظلم کیے. جب ظلم حد سے بڑھے تو اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. اللہ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ جیسا نبی بھیجا. اس زمانے میں جادوگری اور ستارہ شناسی, آسٹرالوجی وغیرہ کا بڑا زور تھا. کچھ نجومیوں نے خبر دی کہ فرعون بنی اسرائیل میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تیری خدائی کا چراغ کل کر دے گا. اس نے موسیٰ کے دھوکے میں 70,000 بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے, جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم. لیکن موسیٰ اسی کے محل میں پلے, موسیٰ اسی کے محل میں پلے اور اسی کی ملکہ نے پالا. پیسے فرعون کے لگے, گھر فرعون کا تھا, خرچہ فرعون کا ہوا. پلے موسیٰ. معلومہ جو اللہ سے ٹکرانے نکلتا ہے اس کو بہت ذلت ہوتی ہے. اگر فرعون نے یہ چاہا کہ موسیٰ نہ رہیں تو کہا کہ تیرے محل میں پلیں گے اور تیرے گھر میں جوان ہوں گے. بس یہی کچھ معاملہ ہمیں علی کا سمجھ میں آیا کہ دنیا نے چاہا نام علی مٹ جائے, چاہا راوی تمہارے ہوں, کتابیں تمہاری ہوں, مورخ تمہارے ہوں اور ذکر علی یوں رہ جائے جیسے موسیٰ فرعون کے محل میں رہ گئے. صلوات بھیجے محمد. بہرحال اللہ نے آخر میں فرعون کو ہلاک کیا اور جناب موسیٰ کو نجات دی. اور قرآن میں ہے کہ ان سے حکم دیا کہ اپنے قافلے کو لے کے آگے بڑھو ادھر جہاں تمہارے نصیب میں حکومت لکھ دی ہے. اور راستے میں ایک جگہ تھی وہاں اللہ نے حکم دیا کہ جو یہاں سے گزرے وہ حتہ حتہ کہتا ہوا گزرے, حتہ کے معنی برکت کے ہیں, اور سجدہ کرے. قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے نہ حتہ حتہ کہا اور نہ سجدہ کیا. اللہ کو ان کی یادہ اتنی ناپسند ہوئی کہ 40 برس تک وہ ایک ایسے وادی میں بھٹکتے رہے کہ ان کو راستہ ہی نہ ملا. اس واقعے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جو ٹھکرائے, اللہ اس کو بھٹکاتا ہے سزا کے طور پر. جب موسیٰ جیسے نبی کو نہ مان کے امت موسیٰ بھٹکی تو محمد جیسا نبی آیا, قرآن جیسی کتاب آئی, امام جیسے رہبر آئے. جب امت نے نہ مانا تو اگر آج امت مسلمہ بھٹک رہی ہے تو حیرانی کائے گی. لیکن عزیزان گرامی, آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا قرآن 1400 برس پہلے والوں کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن صرف اونٹ پر سفر کرنے والوں کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن صرف ان لوگوں کے لیے آیا تھا جن کے پاس علم میں سے بالکل ذرا سا حصہ تھا؟ اور اگر قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے, اگر قرآن آج کی جیتی جاگتی دنیا کے لیے آیا ہے اور آج کے بعد دنیا جتنا آگے بڑھ جائے علمی اعتبار سے, اگر قرآن ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے تو کیا ہمارے جیسے ملا بتائیں گے قرآن کو؟ کیا عقل آپ کی یہ بات سمجھتی نہیں ہے کہ محمد ہی کے گھرانے کا کوئی ایسا قابل ہونا چاہیے جو دنیا کے سامنے قرآن پڑھ کے یہ بتا دے کہ اسلام کل بھی علم میں آخری منزل پر تھا, آج بھی علم میں آخری منزل پر ہے؟ تو 12ویں امام کے لیے رسول نے خبر دی ہے اور تمام عالم اسلام کی معتبر کتابیں جو ہیں جن میں سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ جیسی کتابیں بھی شامل ہیں کہ رسول اللہ نے خبر دی کہ آگاہ ہو جاؤ, اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو میرا قائمان کے عدل کی حکومت قائم کرے گا اور اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا آخری نائبان کے دنیا میں نظام عدل قائم کر سکے. اس لیے کہ اگر دنیا کا انجام اسی ظلم پہ ہو گیا تو الہی مشن تو ناکام ہو گیا. الہی مشن اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب دنیا میں نظام عدل قائم ہو. اور عزیزان گرامی, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج انسان یہ بات سمجھ چکا ہے کہ دنیا کا ایڈمنسٹریشن نہ پولیس کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ فوج کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ سپر پاورز کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ طاقت کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, نہ ایٹمی طاقتوں کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے. ساری کوششیں آج دنیا میں ناکام ہیں اور ہر انسان خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ کل کیا ہو جائے. پہلے خالی غریب ملکوں میں گڑبڑیں ہوتی تھیں, لوگ کہتے تھے غریب ہیں, بھوکے ہیں, اس لیے لوٹتے ہیں. دیکھیے رچ کنٹریز میں کیسا آرام ہے, سیف ہیون ہے. اب دنیا میں سیف ہیون کہیں نہ رہا. ہر جگہ خطرے کے بادل مطلب منڈلا رہے ہیں، ہر جگہ دہشت گردی کی وجہ سے انسان کا کلیجہ کانپ رہا ہے، ہر ایئرپورٹ پر سیکورٹی ہے، ہر اجتماع میں چیکنگ ہے، تو عزیزان گرامی یہ دنیا میں عدل کیسے قائم ہوگا؟ صرف ایک چیز ہے جس کا نام ہے عدل، یعنی ہر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا حصہ اسے مل گیا. دنیا میں جو لائن آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا حصہ یہ کھا رہا ہے، لہذا اسے نہ کھانے دوں. اگر مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرا حصہ مجھے مل گیا تو میں سکھ سے بیٹھ جاؤں گا. چنانچہ رسول کی جتنی حدیثیں ہیں بارہویں امام کے لیے، اس کے اندر صاف صاف یہ لکھا ہے کہ میرا آخری آن کے دنیا میں نظام عدل قائم کرے. اور عزیزان گرامی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بچے سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے ہندوستان سے باہر بھی بہت سی جگہ لوگ سن رہے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں ان کی کہ میں نے جو ظہور سے پہلے کے واقعات پڑھے تو میں نے اس کو تین حصوں میں بانٹ دیا. ہزاروں کتابیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ سینکڑوں حدیثیں میں سنا سکتا ہوں، میں نے اس کو سمپل طریقے سے تین حصوں میں بانٹ دیا کہ پری ظہور ٹائم جو ہوگا، ظہور سے پہلے، اس میں پوزیشن کیا ہوگی. ایک تو یہ کہ مذہب کی حالت بہت خراب ہوگی، نمبر ایک، مذہب کی گرفت عوام کے اوپر بالکل ختم ہو چکی ہوگی. یہ دوسرے، لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہت خراب ہوگی، دنیا میں کہیں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا. تیسرا، دنیا میں ہر چیز کی شارٹیج ہوگی، ہر چیز کی کمی ہوگی. اب آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ آج بہت سی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، مذہب کی گرفت عوام کے اوپر کم ہوتی جا رہی ہے. جتنے ہمارے بزرگ ہمارے پہلے والے مذہب پر فیت رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے، آج ہمارے اندر اس کی بات نہیں. دوسری چیز، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سویرے کا خالی اخبار پڑھ لیجئے، بس دیٹ از انف، کافی ہے، اس کے آگے پیچھے کو ضرورت. تیسری بات، دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز کی شارٹیج ہے. ہندوستان جہاں گنگا، جمنا، گوداوری اور کاویری جیسے دریا بہتے ہوں، وہاں پینے کے پانی کی قلتیں ہیں، تو شارٹیج کا معاملہ بھی ہے اور دنیا کی ہر جگہ پر شارٹیج ہے. آپ ان کی رپورٹیں پڑھیے، یو این او والوں کی جن نے فوڈ کے سلسلے میں دی ہیں کہ 2030 تک بفر اسٹاک جو ہے وہ خط کھائے جائیں گے لوگ، اور قحط پڑھنے کے اندیشے زیادہ ہیں. بھیانک رپورٹیں ہیں، آتی نہیں ہیں پبلک کے سامنے، کم آتی ہیں. تو عزیزان گرامی، شارٹیج. اچھا، اس کے بعد پلٹ کے جب ہم ظہور کے بعد کے حالات دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا. یہ مختلف مذاہب کی بات نہیں، معقولیت کی بات جو ہے سب مان لیں گے. دوسری چیز، لینڈ آرڈر کے لیے اب ظاہر ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جو مثال دی جائے گی اس کو آپ کس طرح سنیے کہ یہ 1400 برس پہلے کی مثال ہے. آج کے آدمی کو اس کو دیکھ کے نہ سمجھیے کہ ایک عورت جوان، خوبصورت، سر سے پیر تک زیور میں لدی ہوئی، اکیلی شام سے چلے گی اور مکے تک آئے گی، یہ اس زمانے کا بہت بڑا ڈسٹینس ہے. جو بیان کیا گیا ہے، اور راستے میں کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں، راستے میں کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا. بڑے اطمینان کے ساتھ وہ تنہا سفر کرتی ہوئی شام سے مکے تک آئے گی. تو اب وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی کوئی عورت وہ بات نہیں ہے, مگر اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لینڈ آرڈر کی پوزیشن بالکل ساؤنڈ ہوگی. اور تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ زمین اپنے خزانے اوبر دے گی, ہر چیز کی افراط ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ زکات کے پیسے فطرے کے پیسے لوگ لیے لیے گھومیں گے کہ کس کو دیں, اور مستحقین اور چیریٹی ایکسیپٹ کرنے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے. جب چیریٹی ایکسیپٹ کرنے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے تو چیریٹی کے جو پیسے ہیں وہ رفاہ عام میں خرچ کر دیے جائیں گے. بھائی یہاں برج بنا دو, اس سڑک کو چوڑا کر دو, ادھر شیلٹر ڈال دو, لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, مطلب ایسے کاموں میں وہ پیسے خرچ ہوں گے. اس لیے کہ چیریٹی ایکسیپٹ کرنے والا کوئی نہ رہے گا. تو عزیزان گرامی یہ بات ہم کو بتائی گئی. اس کے بعد بھی اگر لوگ ہنستے رہیں اور مذاق اڑاتے رہیں تو دیکھیے جذباتی باتیں تو کہنے کے لیے میرے پاس بہت ہیں. میرے دل پر بھی لوگوں نے بڑے تیر مارے ہیں, مگر میں اپنے کبھی زخمی دل کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا, اس لیے کہ اپنا زخم ہر ایک کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں. مجھ سے یہ تک لوگوں نے کہا کہ بابری مسجد گر گئی آپ کے امام نہیں آئے. میں نے کہا بھیا غلطی ہو گئی ہم سے, بزرگوں نے سمجھا دیا تھا غلط بات مان رہے تھے, آج سمجھ میں آیا کہ غلط بات تھی, اب کوئی ہے وہ نہیں, اگر ہوتے تو آتے. توبہ کرتے ہیں ہم اپنے عقیدے سے, مگر تھوڑا سا دو قدم اور چلیے ہمارے ساتھ. جس کا گھر تھا وہ گر گیا وہ بھی نہیں آیا, فلسفہ ہم مان لیں تو بھی امام کو بھی نہ مانے اللہ کو بھی نہ مانے, اس لیے کہ نہ وہ آیا نہ یہ. تو عزیزان گرامی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن خیر میں صرف ایک بات کہوں گا اور اس کے بعد آج کی بات کو تمام کر دوں گا, بات کل زندگی رہی تو آگے بڑھے گی. کہ میرے دوستو اس وقت جو ساری دنیا میں ملت مسلمہ کا حال ہے, میں ایک چھوٹی تصویر پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جتنے سنیں گے سب کا دل اقرار کرے گا. اس وقت ورلڈ میں کسی ایک ملک یا کسی ایک علاقے کی بات میں نہیں کرتا, گلوب پر جو ملت مسلمہ کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جنگل میں ایک آدمی کھڑا ہے جو سر سے پیر تک زخمی ہے اور اندھیری رات ہے اور طوفان آیا ہوا ہے اور رات اتنی اندھیری ہے کہ ہاتھ یوں کرتے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا, اتنی تاریکی ہے, اور ایک طرف سمندر ہے جس کے تلاتم کی آوازیں آ رہی ہیں, ایک طرف پہاڑی ہے جس سے درندوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں, سامنے جنگل ہے اور تیز آندھی میں درختوں کے بڑے بڑے ڈالے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر رہے ہیں, اور اندھیرے میں ایک آدمی کھڑا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دہنے جائے کہ بائیں جائے, ادھر جائے تو کسی درندے کا نشانہ نہ بن جائے, ادھر جائے تو سمندر کا لقمہ نہ بن جائے, آگے بڑھے تو کسی گہرے کھڈ میں گر جائے, پیچھے ہٹے تو کوئی درخت کا ڈالا ٹوٹ کے اس پر گر پڑے اس کو ختم کر دے. آپ یقین مانیے کہ اس وقت ملت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ یہ ہے. کیوں صاحب آپ کو اعتراض تو نہیں ہے یا اس سے کچھ بہتر حالت میں ہیں آپ؟ اس سے بہتر حالت میں نہیں ہیں. بس سنیے گا ہمارے بارہویں امام کے عقیدے کے لیے سنیے گا بس ایک بات اور بات آگے بڑھ جائے گی اور زندگی رہی تو کل بات بڑھے گی آگے. آج پھر کتا کہ جیسے یہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے اس سے 100 گز کے فاصلے پر ایک دوسرا آدمی بھی کھڑا ہے, سیم وہی پوزیشن ہے, وہی اندھیرا, وہی جنگل, وہی درختوں کا ٹوٹنا, وہی درندوں کا چیخنا, وہی سمندر کا شور, وہی ہواؤں کا زور, وہی سر سے پیر تک رکھنی, فرق نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ دور پر اس کو ایک چراغ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے, چراغ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے, وہ اس روشنی کے سہارے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے یہ امید لیے ہوئے کہ شاید میں وہاں پہنچ جاؤں اور میری زندگی بچ جائے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ راستے میں کسی کھڈ میں گر جائے گا یا کوئی درندہ اسے پکڑ لے جائے گا یا کوئی درخت اس پر ٹوٹ کے گر جائے گا, مگر ایک سہارا تو ہے. عزیزان گرامی, ساری امت مسلمہ میں اور ہم نے فرق یہ ہے کہ جو سب کی حالت ہے وہ ہماری حالت ہے, مگر امام آخر کا وجود ایک سہارا تو ہے. سہارا تو ہے, سہارا نہ ہونے سے سہارا ہونا بہت بہتر ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی, جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں ان کے دل قوی ہیں, اس لیے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ ان کو زمین پر اسی طرح اقتدار اعلیٰ دے گا جیسے ان کے پہلے والوں کو دیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے واسطے اس دین کو طاقت دے گا جس کو اس نے پسند کر لیا. وَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے. جیسے پہلے وہ خوف کے عالم میں جی رہے تھے, اب وہ امن کے عالم میں جیئیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, سب کے سب میری عبادت کریں گے, پوری کائنات میری عبادت کرے گی. لا یشرکون بی شیئا, کوئی شے مجھے شرک نہ کرے گی, یا دوسرے ترجمے کے حساب سے کسی شے کے ذریعے میرا شرک نہ کیا جائے گا. بات ایک ہی ہے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی میری تو میں کل سناؤں گا آپ کو اس کی وضاحت. آج وقت تمام ہو گیا. بہرحال اگر ہم جنت پہ بے دیکھے یقین رکھ سکتے ہیں, آخرت پہ بے دیکھے یقین رکھ سکتے ہیں, ملائکہ بابے دیکھے یقین رکھ سکتے ہیں, وجود عیسیٰ بابے دیکھے یقین رکھ سکتے ہیں, تو وجود قائم کو بھی دیکھے یقین. اور ہم کو اطلاعات ساری ملی, سارے اطلاعات اور سارے واقعات, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہم اس کو کم پہنچتے ہیں یا زیادہ پہنچتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لاوارث ہوتا ہے, اب ایک اصول سنیے بات تمام ہو رہی ہے, جو لاوارث ہوتا ہے اس کا غم باہر والے 2-4 دن منا کے ختم کر دیتے ہیں, اور جس کا وارث ہوتا ہے اس کا نام زندہ رہتا ہے. آج مجلسوں میں یہ مجمع بتا رہا ہے کہ حسین کا وارث زندہ ہے, اصلی وارث حسین جو ہے وہ کہیں موجود ہے. یہ صفی اعلیٰ جو ساری دنیا میں بچھی ہے, یہ طفیل ہے اس صفی اعلیٰ کا جو حسین کے بیٹے نے بچھائی. حدیثوں میں ہے کہ گریہ فرماتے ہیں اپنے جد بزرگوار پر اور بیٹھ کر کے روتے ہیں کہ جد بزرگوار آپ کو ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جد بزرگوار آپ آواز دے رہے تھے حل من ناصر یم کرونا اور کوئی آپ کی مدد کو نہیں آیا, اور گریہ فرماتے ہیں. وزیران گرامی ایک بات اور سن لیں بچے, کہ ظہور کی علامتیں بھی معین ہیں اور کتابوں میں لکھی بھی ہیں, وہ مجھے پڑھنا نہیں ہے, لیکن آج کی رات کی مناسبت سے ایک جملہ سنیے بس. آپ کو معلوم ہے آج کی رات کس کے مصائب ہوتے ہیں؟ آپ کو آج کس کو اس کو رونے کے لیے آپ آئے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کس کو رونے آئے ہیں یار. سنیے, حدیث میں ہے کہ وہ علم جو دسویں محرم کو حسین نے عباس کو دیا, جو علمدار نے دن بھر لہرایا اور جس کے فریرے پہ علمدار کے خون کے چھیٹے ہیں, وہی علم جس میں مشک سکینہ بندھی ہے, کتابوں میں ہے کہ وہ علم کا فریرا جو ہے پرچم جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے, لپٹا ہوا ہے, اور شامل تبرکات ہو کے وہ علم بارہویں امام کے پاس ہے, اور حضرت جہاں تشریف لے جاتے ہیں ہر وقت وہ علم آپ کے سامنے ہے. جہاں تشریف لے جائیں گے اور جہاں تشریف فرما ہوں گے وہ علم آپ کے سامنے ہے, اور جب اس کا فریرا خود بخود کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا تو یہ اشارہ ہوگا کہ نکل آؤ, وقت ظہور آ گیا. اور وہ لشکر جو امام کعبے سے لے کے نکلیں گے, جن میں 313 آدمی ہوں گے جو رسول اللہ کے ساتھ میدان بدر میں تھے, اس میں 3 علم ہوں گے, اس میں 3 علم ہوں گے. داہنی طرف جو علم ہوگا اس پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوگی, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. دادا اور دادی کی مزہ میں جو قصیدہ آیا تھا اس کا شعر لکھا ہوگا سورہ زہر, کہ اللہ کی راہ میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھلاتے ہیں. اور بائیں طرف جو علم ہوگا اس پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوگی, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے والی شے تھی. اور بیچ میں جو عالم ہوگا وہ وہی ہوگا جو عباس سے ہاتھ ہو. یہ دونوں عالم دانے وائے ہوں گے, بیچ میں عالم عباس ہوگا. اے مولا عباس, یہ سوگوار آپ کے لیے جمع ہے. اے علم لشکر حق کے علمدار, اے پرچم اسلام کو بلند کرنے والے, اے عظمت مذہب کے ضامن, اے زینب کے پردے کے محافظ, اے سکینہ کے سکا, اے حسین کے دل کی طاقت, اے عباس غلاموں کے سلام لیجئے. یا عباس صبح علم لشکر اسلام ملا صبح سے شام تک اپنے چھوٹے سے لشکر کو لاکھوں کے لشکر سے لڑاتے رہے. جب سارا لشکر ختم ہو گیا تو آقا کے پاس آئے کہا آقا آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے. حسین نے یاد سے دیکھا کہا بھیا تم تو علمدار ہو. کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا علمدار ہو؟ مجھے بھی اجازت دی. دیکھیے عباس میں اور سارے لشکر میں فرق ہے. سب کے دل کی حسرت نکل گئی. زہیر لڑ لیے, مسلم لڑ لیے, اور محمد لڑ لیے, حبیب لڑ لیے, مسلم نے اور سجا لڑ لیے. عباس کے دل کی حسرت گھٹ کے رہ گئی. نہ بھیا تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں, کسی صورت سے اجازت نہیں مل رہی ہے. اتنے مشکل کشا کی پوتی خیمے سے نکلی, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ آج تک جو بچے ماتم کرتے ہیں یہ انہی بچوں کا اثر ہے. آگے آگے سکینہ, ہاتھوں میں سوکھے ساغر, الاتاس عباس کو آ کے گھیر لیا. حسین نے دیکھا کاچا بھیا لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے, لڑنا نہیں. اگر کوئی ذریعہ ہو تو ان بچوں کے لیے پانی. کوئی سمجھ پر اے لیجیے کسی طرح تو اجازت ملی. سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی, مشکیزہ لے کے آئیں, چچا کو دیا. چچا نے مشکیزہ اپنے پاس رکھا. آج تک چچا بھتیجی کی محبت کی یادگار موجود ہے عباس کے علم میں. سکینہ کا مشکیزہ رو لیجیے. مشک سکینہ علم لشکر اسلام, گھوڑے کی باگے, ہاتھ میں خالی نیزہ. سلام ہو اس دلیر پر جو لوہے کی دیواریں توڑ کے اتر گیا فرات میں, پانی چلو میں لے کے فرات کے منہ پر مار دیا. عباس پانی کو ترستے نہیں رہے, پانی عباس کو ترس رہا ہے. آج تک سبیل بن کے ڈھونڈ رہا ہے عباس. عباس کہاں ہو؟ مشکیزہ بھرا, چشمہ باندھا, گھوڑے پر رکھا, چلے. دشمنوں نے گھیرے ڈالے, توڑے, گھیرے ڈالے, توڑے. اسی نے دہنا ہاتھ کٹا, بائیں ہاتھ سے لڑے. جب بائیں ہاتھ کٹا, مشکیزے کا سینہ رکھ دیا. تیر آ رہے, تیر آ رہے. اب پاس آگے بڑھ رہے, پانی پہنچ جائے, پانی پہنچ جائے. ایک تیر مشکیزے پر لگا, اب پاس کا دم ٹوٹ گیا. توڑے سے گرے, اتنے Oh, my God.